الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ ابراہیم کی آیات مبارکہ ہیں 13 پارے میں، قالت لهم رسلهم افی اللہ شک، ان اقوام کا ذکر ہو رہا ہے جن پر اللہ کے رسول تشریف لائے، جن کے پاس انبیاء کی بات ماننے سے انکار کیا، مختلف ہیلے بہانے کیے، دین پر عمل کرنے میں جو چیز سب سے زیادہ معنی ہوتی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انسان کی اپنی بنائی ہوئی رسومات. اور یہ عجیب انسانی مزاج ہے کہ وہ ان رسومات کو نسل بعد نسل چلائے رکھتا ہے. یہ میرا باپ دادا ایسے کرتے تھے، میں ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا، اس کو چلائے رکھتا ہے، اس پہ چلتا رہتا ہے. جب انبیاء تشریف لاتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں جو اللہ کو منظور ہے. کسی دنیا کے انسان کی بنائی ہوئی رسم نہیں، بلکہ جو اللہ کو منظور ہوتی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، ان میں کسی کی بھلائی ہوتی ہے، تو انبیاء اس سے منع نہیں کرتے، اللہ اس سے نہیں روکتا، بلکہ اس کے جاری رکھنے کا حکم دے دیتا ہے اور وہ دین بن جاتی ہے. جب اللہ حکم دیتا ہے تو دین بن جاتی ہے، وہ رسم نہیں جاتی. تقسیم ہندوستان سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے ایک مقدمہ ہوا تھا بہاولپور میں. ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، رخصتی نہیں کی. رخصتی سے پہلے وہ شخص مرزائی ہو گیا جس کے ساتھ نکاح کیا. اس کے مرزائی ہونے پر اس شخص نے بہاولپور کی عدالت میں، اس وقت نواب بہاولپور تھے اور وہ ریاستی نظام تھا، اور بہاولپور میں اسلامی قانون نافذ تھا، ان کا دیوانی بھی اور فوجداری بھی جو قوانین تھے وہ شریعت کے مطابق تھے. سیشن جج کی عدالت میں اس نے دعویٰ کر دیا. وہ چلتا چلتا سیشن جج کے پاس پہنچ گیا کہ یہ بندہ مرتد ہو گیا ہے، لہذا میں بیٹی رخصت نہیں کروں گا بلکہ نکاح باطل ہو گیا ہے، عدالت اس کی توثیق کرے۔ انگریز کا زمانہ تھا، مرزائی جو تھے وہ انگریزوں کا لگایا ہوا پودا تھا، غلام احمد قادیانی، انگریزوں نے بڑی اس کی حمایت کی۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس کا ایک واقعہ ہے چھوٹا سا۔ ویسے ہم نے اب آپ سے مل کر وہ مقدمہ بہاول پور، پھر بعد میں علماء نے اسے لکھا، وہ بڑا عرصہ چلتا رہا، حتیٰ کہ وہ شخص جس کی ساتھ نکاح ہوا تھا وہ مر گیا، اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ یہ واقعی مرتد ہے اور یہ نکاح باطل ہے۔ جو ہماری اسمبلی نے انہیں کافر کرا، یہ تو بہت بعد کی بات ہے، وہ فیصلہ انگریزوں کے زمانے میں ہو گیا تھا، لیکن اتنا عرصہ اس پہ لگا تھا کہ وہ شخص مر چکا تھا بوڑھا ہو کر۔ تو بہرحال اس علماء نے بڑی محنت کی اور عدالتوں سے ریکارڈ نکلوا کر، پانچ اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں، اتنی موٹی جلدیں ہیں جن میں وہ مقدمہ بہاول پور کی روئے داد ہے۔ ہم نے آباب سے مل کر کوشش کی تھی کہ اس کی تلخیص نکالنے، اور جو محض وکیلانہ بحث ہیں انہیں چھوڑ کر اس میں جو دینی بحث ہے اس کو الگ کر لیا جائے، تو وہ ہمارے پاس ہے لائبریری میں، شاید قابل فروخت کتابوں میں ہے، اسے کبھی لے کر پڑھیے گا، بہت دلچسپ ہے اور بہت معلوماتی ہے۔ تو اس نے اتنی شہرت پکڑی کہ مرزائیوں کے بھی بڑے چوٹی کے جو لوگ تھے آئے، اور مسلمان علماء ہندوستان بھر سے شریک ہوئے، حتیٰ کہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے دیوبند سے، وہ بھی تشریف لائے۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ متقدمین کی مثال ہوئے ہیں۔ تو بات بحث مرزا قادیانی کی نبوت کے باطل ہونے، دعوے نبوت کے ابطال پر تھی، اور مرزائی اسے حق ثابت کرتے تھے، کیونکہ دعویٰ مرزا کا دعویٰ باطل ثابت ہو تو مرزائی کافر ثابت ہو اور نکافر ہو۔ تو بحث کے دوران ایک بات آ گئی، ایک مولوی تھا قادیانیوں کا، شمس نام تھا اس کا، پڑھا ہوا تو وہ بھی دیوبند کا تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن دنیا اور دولت کے چکر میں آ کر ایمان ضائع کر کے ان کے ساتھ مل گیا، تو وہ تیز آدمی تھا۔ تو اہل سنت کے عالم نے کہا کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں انگریزی حکومت کو دعائیں دی ہیں، اور انگریزی جو قانون ہے ان کی تائید کی ہے، یہ نبی نہیں ہو سکتا، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ اس پر اس نے، شمس نے اپنی باری پہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار و مشرکین اور عہد جہالت کے لوگوں کے رواج پر عمل کیا ہے، کہ آپ کے پاس فلاں ملک کا سفیر آیا تھا، ہاں مسلمہ قذاب نے سفیر بھیجا تھا کہ میں آپ کی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں، آپ میری نبوت کو تسلیم کر لیں اور ہمارے درمیان حکومت آدھی آدھی ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، ورنہ میں تیری گردن مروا دیتا۔ تو اس نے کہا کہ حضور نے بھی تو یہ رواج تو عہد جہالت کا اور کفار کا آ رہا تھا کہ سفیروں کو قتل نہ کیا جائے، تو حضور نے بھی تو پیروی کی تھی۔ تو اس پر اہل سنت کا عالم تھوڑا سا چھٹک گیا، اس کے پاس جواب نہیں بن رہا تھا۔ تو سید انور شاہ کشمیری ضعیف تھے بہت، اس زمانے میں بیٹھے ہوئے تھے، کمزور وجود کے، نحیف اور پورے سکرد کے آدمی تھے، بہت کمزور تھے۔ کرسی پہ تشریف فرما کے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا ارے بے وقوف، اب یہ شمس ان کا شاگرد بھی تھا، انہوں نے کہا وہ بے وقوف تو یہ نہیں سمجھ سکا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، امام الانبیاء تھے، اگر کوئی رواج آ رہا تھا تو وہ تب تک رواج تھا جب تک حضور نے قبول نہیں کیا، اگر حضور نے اس کی تصدیق کر دی تو رواج نہیں رہا، وہ شریعت بن گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اگر پہلے سے رواج آ رہا تھا اور حضور نے اسے قبول فرمایا کہ اچھی بات ہے تو وہ شریعت بن گئی. تیرا نبی تو تم کہتا ہے کبھی ذلی ہے کبھی بروزی ہے، یہ تو جعلی نبی ہے، اس کی تو یہ حیثیت نہیں کہ یہ قبول کرے تو شریعت بن جائے، اسے تو شریعت کا اتباع کرنا ہے. تو اس پر وہ لاجواب ہو گیا. تو میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ بعض اوقات جو ہماری خاندانی رسومات آ رہی ہوتی ہیں وہ اچھی بھی ہوتی ہیں. مثلا ہمارے ہاں اس ہمارے علاقے میں ہماری برادری میں ایک رواج ہے اور یہ ہمارے باپ داداؤں سے آ رہا ہے کہ کسی گھر میں کوئی فوتیدگی ہو جاتی ہے تو کم از کم جتنے اس کے رشتہ داروں کے گھر ہیں، پانچ ہیں، سات ہیں، آٹھ ہیں، دس ہیں، آٹھ دس دن اسے مہمانوں کو یا آنے والوں کو کھانا دینے کی فکر نہیں ہوتی، ایک نہ ایک گھر روزانہ کی ذمہ داری لے لیتا ہے. تو وہ جس کے گھر فوتیدگی ہوتی ہے وہ بے فکر ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے گھر کھانا پہنچا دیتا ہے اس کے مہمانوں کو. تو یہ آ رہی ہے ہمارے باپ دادا سے، لیکن یہ بہت اچھی رسم ہے اور شرن بھی چاہیے کہ مرنے والے کے گھر سے نہ کھایا جائے جب تک اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. بیوہ کیسا بیوہ کو ملے، بچوں کا بچوں کو ملے، پھر وہ اپنے حصے سے کوئی لے تو کھایا جائے. تو اب میت دفن کر کے کون وراثت تقسیم کرے گا، کس کس کو آئے گی، اس مشترکہ میں سے کھانا جائز نہیں ہے. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ برادری کے لوگ اس کا بوجھ بانٹ لیتے ہیں اور آٹھ دس بارہ دن اس پر وہ بوجھ نہیں پڑتا. اس طرح کی یا کوئی مہمان آ جائے تو آپ کا کتنا بھی سادہ کھاتے ہوں غریب ہوں، اپنی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اچھا کھانا دیا جائے، اچھا بستر دیا جائے. تو اگرچہ یہ رواج ہیں لیکن اب یہ شریعت کے مطابق ہیں، شریعت نے بھی یہی تعلیم دی ہے. تو یہ کم کم ہوتا ہے کہ کوئی رسم ایسی ہو جسے شریعت قبول کر لے. تو اگر شریعت قبول کر لے تو پھر تو رسم نہ رہی، شریعت بن گئی. لیکن جتنی رسومات خلاف شریعت ہوتی ہیں، انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کی روش کو چھوڑنا نہیں چاہتا. وہ سمجھتا ہے کہ چھوڑنے سے ان کی سبکی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے بات کی اور اسے بتایا کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے، جو تجھے خدا مانتے ہیں یہ کفر ہے، تو مخلوق ہے، تو انسان ہے، محتاج ہے، کھانے کا محتاج ہے، سونے کا محتاج ہے، صحت بیماری کا محتاج ہے، کل مر جائے گا، تو اس سے پہلے تیرا باپ تھا، پہلے اس کا باپ تھا، سارے مر گئے، تو انسانوں کی طرح پیدا ہوا، کل تو بھی مر جائے گا، یہ تیری عبادت کرنے والے تو یہ تو غلط ہے، کفر ہے، توبہ کرو الگ. تو اس نے فوراً سوال داغا، پہلے دربار بھی بیٹھے تھے، ما بال القرون الاولی، کہ ہماری بات چھوڑو جو اسی دین پر مر گئے ان کی بات کرو، کہ یہ کہے گا وہ دوست نہیں ہے اور یہ سارے بھڑک جائیں گے کہ ہمارے باپ دادا کو دوست ہی بتا تھا. چونکہ ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا باپ دادا بڑے سمجھدار تھے، وہ جو کرتے تھے ٹھیک تھا. تو اس نے کہا ما بال القرون الاولی، وہ جو پہلے گزر چکے ہیں، جو مر چکے ہیں اسی دین، ان کا کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی، ان کی بات میرا رب جانتا، میں تم سے مخاطب، میں مرنے والوں کی بات نہیں کر رہا، وہ میرے مخاطب نہیں ہے. علمھا عند ربی، ان کی بات میرے پروردگار کے پاس ہے، رب جانے اور وہ جانے، میں تمہاری بات کر رہا ہوں جو سامنے. تو جب وہ باتیں رسومات کے خلاف آتی ہیں تو کفار نے کہا یار ہمیں تو اس بات میں ہی شبہ ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو ہم نبی ہیں اور کوئی اللہ ہے اور اس نے ہمیں بھیجا، تو تم نہیں تھے تو بھی کائنات چل رہی تھی، ہماری یہ رسومات تھیں تو بھی کام چل رہا تھا، کوئی رکاوٹ. پھر یہ اللہ درمیان میں کون آ گیا؟ ہمیں تو اس بات میں شک ہے کہ کوئی اللہ ہے بھی کہ نہیں. تم نے بنا لیا اور تم اپنے آپ کو ہم پر اپنی بات منوانا چاہتے ہو، ہمارے خامخا سردار بننا چاہتے ہو، پیشوا بننا چاہتے ہو. تو فرمایا اللہ کے رسولوں کا جواب یہ تھا، افی اللہ شک، بے وقوف ہو، تمہیں اللہ کی ذات میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو ان تمام زمینوں آسمانوں کا بنانے پیدا کرنے والا ہے، ہر ذرے کا خالق ہے، رب ہے، پروردگار ہے، جس نے بنایا، جو چلا رہا ہے، اس کی ہستی میں تمہیں شک ہے؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو دعوت تمہیں دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، یا جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، ان کا حاصل دیکھو، ان کا حاصل یہ ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات مانو تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تمہیں کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، تم سے کوئی چندہ نہیں لینا چاہتا، تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ دین یہ ہوتا ہے کہ بندے میں رحمت الہی کو قبول کرنے کی استعداد پیدا کر دیتا. دینی احکام کا حاصل کیا ہے؟ عبادات کا، معاملات کا، اخلاقیات کا حاصل یہ ہے کہ جب بندہ اپنے نبی کا اتباع کرتا ہے، اپنا کردار، اپنا عقیدہ، اپنا عمل اس کے اتباع میں کر لیتے ہیں، تو اس میں ایک ایسی خوبصورت تبدیلی آتی ہے کہ وہ رحمت الہی کو جذب کرنے کی استعداد آ جاتی ہے، اور جو گناہ کر چکا ہوتا ہے وہ بھی جھڑ جاتے ہیں. لیکن انسان کو جوئیں پڑ جاتی ہیں. اب جوئیں جو ہیں ان کی خوراک انسان کا خون ہے. اگر کسی کو جوئیں پڑی ہوں تو جب وہ مر جاتا ہے تو ویسے تو جوئیں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی، بال پھرولتے رہو تو مشکل سے ملتی ہیں، لیکن اگر بندہ مر جائے تو وہ اس کے اوپر چل پڑتی ہیں، انہیں وہ خوراک نہیں نہ مل رہی ہوتی جس میں وہ کھال میں چھپ کر یا سر ربو کر خون پی رہی ہوتی. جب خون مر گیا، خون خشک ہو گیا تو اوپر چل پڑتی. گناہ کی بھی ایک استعداد ہوتی ہے ہمارے بدن میں جس سے وہ چمٹا رہتا ہے. جب بندہ تائب ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے اور گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. گناہ پھر بندے کے ساتھ نہیں ہے. تو انبیاء نے فرمایا کہ یہ تو سوچو کہ تمہیں اللہ دعوت کس طرف دے رہا ہے، ہم تمہیں بلا کس طرف رہے ہیں. یدعوکم لیغفرلکم من ذنوبکم، ہم تمہیں اس طرف بلا رہے ہیں کہ تمہارے سارے گناہ جھڑ جائیں، غلطیاں معاف ہو جائیں، کوتاہیاں ختم ہو جائیں. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور جو باقی کی زندگی ہے وہ مزے سے گزرے بجائے گناہوں میں گزرنے کے، اللہ کی یاد میں گزرے. تمہیں وہ مہلت جو دی گئی ہے موت تک، جتنا وقت باقی ہے وہ خوبصورت گزرے. تو اس میں تمہارا جاتا گیا، تمہیں تو کچھ لینا ہے، دینا تو کچھ بھی نہیں، لیکن رسومات جو ہیں وہ تو وہ خون ہے جو جوؤں کو چمٹائے رکھتا ہے. اگر تم رسومات پر رہو گے تو گناہ نہ صرف چمٹے رہیں گے، بڑھیں گے، انڈے بچے دیں گے، زیادہ ہوں گے، اور گناہوں میں تمہیں مبتلا کریں گے. کیونکہ دو باتیں بیک وقت، رات اور دن اکٹھے نہیں رہ سکتے، نور اور ظلمت اکٹھے نہیں رہ سکتے، رحمت الہی اور گناہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. رحمت الہی آئے گی، گناہ جھڑ جائیں گے توبہ کرو گے تو، توبہ نہیں کرو گے، گناہ کرتے رہو گے تو اس کی رحمت تو عام ہے لیکن تمہاری قبولیت کی استعداد ختم ہو جائے. اب آئینے میں استعداد ہے سورج کے سامنے کرو تو وہ سورج کی طرح روشنی دینے لگ جائے، پتھر سورج کے سامنے پڑ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ استعداد آ جائے گی کہ تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے اور جو باقی زندگی ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی. اب جب اس طرف سے لاجواب ہوئے تو کہنے لگے یار تم عجیب باتیں کرتے ہو، ان انتم الا بشر و مثلنا، یار ہماری طرح کے انسان ہو، تم بشر ہو، کھاتے پیتے ہو، بھوک لگتی ہے، چلتے پھرتے ہو، کپڑے پہنتے ہو، گرمی سردی کے محتاج ہو، بیوی بچوں والے ہو، ہم میں اور تم میں کیا فرق ہے کہ تم کہتے ہو ہم نبی ہیں اور ہم اللہ کی بات بتا رہے ہیں، اور ہم ہمارا باپ دادا جو ہماری باتیں ہیں جو رواج ہم نے بنائے اس کو خامخواہ رد کر رہے ہو؟ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کی بنائی ہوئی باتیں چھوڑ دیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے باپ دادا جاہل تھے، بے وقوف تھے، غلط کار تھے، کافر تھے، انہوں نے جو رسومات بنائی یہ غلط تھی، یار یہ بات ہم تمہاری کیوں مانیں؟ اپنے باپ دادا کی توہین کریں، یا پھر کوئی واضح دلیل، کوئی بہت بڑا معجزہ، کوئی ایسی بات دکھاؤ کہ ہم تمہاری بات مان لیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے انہیں فرمایا ان نحن الا بشر مثلنا، جہاں تک بشریت کا تعلق ہے ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تمہاری طرح انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، گرمی سردی محسوس کرتے ہیں، انسانی خصوصیات ہم میں بھی ہیں، لیکن ہم پر اللہ کا انعام ہے، اس سے ہمیں نبوت سے سرفراز کر۔ اب یہ کسی کے بس کی بات نہیں، یہ تو اس کی اپنی عطا ہے، جس کو چاہا اس نے سرفراز کر دیا۔ ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر احسان کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس نے نور نبوت سے سرفراز فرمایا، اور نور نبوت کی خاصیت عجیب ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی اہل مکہ کو تو آپ کسی کوہ صفا پر، اب تو یہ صفا مروہ تقریباً درمیان سے برابر ہوگی، یہ اچھے بھلے پہاڑ تھے، آپ نے جو حج پہ تشریف لے کے انہوں نے چاہے زمزم کا تہخانہ تو دیکھا ہوگا، یہ تہخانے کی جو سطح ہے یہ بھی زمزم سے بہت اوپر ہے، اس نے بھی زمزم شریف کا کنواں بنا ہوا ہے، تو اس عہد میں زمین اس کنویں کی سطح کے برابر تھی، چونکہ زمزم کنواں نہیں کھودا گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے جہاں لکیر پڑی وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو بہت نیچی تھی زمین اور یہ پہاڑیاں اونچی تھیں، اب وہ بھرتے 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 اب تو پہاڑیوں کا نشان ہی رہ گیا۔ تو حضور کو صفا پر تشریف لے گئے اور مختلف قبائل جو تھے قریش کے، ان کو ایک ایک قبیلے کو آواز دے کے پکارا کہ میری بات سنو، تو لوگ جمع ہو گئے، ہر قبیلے کے لوگ جو موجود تھے آ گئے، تو آپ نے فرمایا تم مجھے کیسا سمجھتے ہو، میرے بارے تمہاری کیا رائے ہے؟ سب نے کہا کہ ہم آپ کو سچا بھی سمجھتے ہیں اور امانت دار، صادق اور امین کے الفاظ۔ حضور نے فرمایا میں پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، تم پہاڑ کے پاؤں میں کھڑے ہو، تمہارے سامنے پہاڑ کا ایک رخ ہے، میرے سامنے پہاڑ کے دونوں رخ۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑی فوج آ رہی ہے وہ تم پر حملہ کر دے گی، تو کہنے لگے آپ سچے ہیں، امین ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کیوں غلط کہیں گے؟ اس لیے کہ آپ کو دوسری طرف نظر بھی آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میری حیثیت یہی ہے، اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، تم ایک رخ جہان کا عالم دنیا دیکھ رہے ہو، میرے سامنے آخرت تمہاری دنیا سے زیادہ واضح ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور آخرت۔ تو اس پر وہ برہم ہو گئی، جو آگے بات چلی، لیکن میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ نبوت کی شان یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا ہی دیکھتے ہیں، وہ بھی اپنی معدود نظر سے، پھر اندازے لگاتے رہتے ہیں، یہ کروں گا تو مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا، یہاں سے میری عزت بڑھ جائے گی، یہاں یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ بھی اندازے ہوتے ہیں، اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں. نبی کی ہر بات حق ہوتی ہے، وہ دنیا کے بارے ہو یا آخرت کے بارے ہو. اور ہم اس طرح واضح دنیا کو نہیں دیکھ سکتے جس طرح نبی واضح طریقے سے آخرت کو دیکھ رہا. تو انہوں نے فرمایا، بے وقوفو، ہم پر تو اللہ نے احسان کیا اور ہمارے پاس یہ طاقت نہیں. وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم تمہیں معجزات دکھاتے تھے، ہم سے یہ نہیں ہوتا. الا باذن اللہ، ہاں اللہ کوئی معجزہ دکھانا چاہے ہمارے ہاتھ پہ صادر کر دے، وہ اس کی مرضی. یہ ہمارے بس میں بات نہیں، ہمارا منصب جلیلہ ہے اللہ کی بات تم تک پہنچاؤں، اس سے بڑا کوئی منصب ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ جو قاصد جاتا ہے اس کی عزت بھیجنے والے کی عزت کے مطابق کی جائے. اب جس بندے کا قاصد ہے، ایک عام آدمی کا قاصد آتا ہے اس کی عزت اور ہوگی، ایک کسی خاص آدمی کا آتا ہے اس کی عزت اور ہوگی، اس کی عزت کے اس کے مرتبے کے حساب. جب اللہ کا قاصد اللہ کا پیغمبر آتا ہے تو اس کی عظمت کا کیا ٹھکانا، وہ تو اللہ کا پیغام ہے. ہمارے ذمے تمہیں عجائبات دکھانا نہیں ہے، ہمارے ذمے ہے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا، تمہاری رہنمائی کرنا، جس میں تمہاری آخرت بھی سدھر جائے، دنیا بھی سدھر. ہاں اللہ چاہے کہ تمہاری تسلی کے لیے کوئی معجزہ صادر ہو تو وہ قادر ہے، وہ معجزہ بھی صادر ہو جائے گا. اور یہی حال مشائخ کا اور اولیاء اللہ کا ہوتا ہے کہ یہ لوگ انبیاء کے قاصد ہوتی ہیں، نبی اللہ کے قاصد ہوتے ہیں، یہ بارگاہ رسالت کے قاصد ہوتے ہیں. لہذا ان کا اکرام بارگاہ رسالت کا اکرام ہے، اور ان کی بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اس بندے نے جو بات کہی ہے یہ میرے نفع میں ہے یا نقصان ہے. کرامات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہم میں تو یہ تمیز بھی نہیں کہ کرامت کیا ہے اور شوبدہ کیا ہے. اس طرح تو پھر ہر مداری کے پیچھے ہم بھاگنے لگیں گے، اور عوام کا حال یہی ہے کہ مداریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسہ ضائع کر رہے ہیں، عقیدہ ضائع کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا، انبیاء نے کہ ہماری شان یہ ہے کہ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ ہر ایمان والا، اور نبی تو پیغمبر ہوتا ہے، ایمان بانٹنے والا ہوتا ہے، ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، بات پہنچا دینی ہے، اللہ کی بات پہنچانی ہے، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کرنی، اور بڑی واضح پہنچانی ہے. آگے کیا ہوگا؟ مخلوق کا اور اللہ کا، اپنا رب کا اور اس کی مخلوق کا معاملہ ہے، ہم اپنا حق ادا کر دیں گے. وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، فرمایا کیا وجہ ہے کیوں ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، جب اس نے ہمیں اپنی بارگاہ کے کئی راستے دکھائے. اس نے ہم پر اپنی بارگاہ کے راستے واضح کر دیے، کھول دیے، بلکہ جو ہمارا دامن تھام لے وہ بھی اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا. تو ابھی ہم بھی اللہ پر بھروسہ نہ کریں تو پھر کون کرے گا؟ وَلِنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی طور پر تم ہمیں کوئی ایذا پہنچاؤ، تکلیف دو، شہید کر دو، زخمی کر دو، پتھر مارو، کھانا بند کر دو، پانی بند کر دو، یہ تم کر سکتے ہو، لیکن ہم اس پر صبر کریں گے، گھبرائیں گے. یہ عالم دنیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تمہارا کردار تمہارے لیے ہے، ہمارا کردار ہمارے لیے. تم باپ دادا کی رسومات پر اڑ کر ہماری مخالفت کر رہے ہو، ہم اللہ کی بات پر کھڑے ہو کر اس کے بھروسے کھڑے ہیں. تو اگر تم کوئی ہماری مخالفت کرو گے تو ہم اس پر صبر کریں گے، اور اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والے ہمیشہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں گے. تو دیکھا یہ جائے گا کہ جو بات ہم تک پہنچائی جا رہی ہے، سب سے پہلی یہ بات کہ واقعی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، بات ختم ہو گئی. کر اگر واقعی ایسا ہے تو پھر نہ ماننے کا کیا سوال. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشائخ یا اہل اللہ کی تو زندگیاں اس میں بسر ہو جاتی ہیں. بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں یہ جنہیں اللہ کریم اس کام کے لیے چن لیتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور پھر سب سے عظیم وہ لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب جو صرف کلام نہیں کیفیات بھی منتقل کرتے. جو مشائخ سلاسل جو لوگ ہیں ان کا اندازہ ہمیں میدان حشر میں ہوگا، یہاں نہیں ہو سکتا ان کی عظمت کا اندازہ. یہ بہت عظیم لوگ ہیں. لیکن ایک بڑی خوبصورت بات ہے ایک بات ہوتی ہے کہ بندہ بہت صاحب علم ہو تو بات کرے. کیفیات پہنچانے میں بھی ایک درجہ ہے، کیفیات بھی ہر بندہ منتقل نہیں کر سکتا. سیکھنے والا پانے والا کیفیات حاصل بھی کرتا رہے تو آگے دینے کے لیے ایک خاص قوت چاہیے. لیکن ایک بڑی خوبصورت بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو کان آیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری طرف سے آگے پہنچا دو. کیا فرمایا؟ میری طرف سے. اس پہ غور کیجیے، حضور نے فرمایا میرے قاصد بن جاؤ، میرا پیغام پہنچا دو، خواہ میرا ایک جملہ تمہارے پاس ہے وہ آگے پہنچا دو. تو ایک درجے میں تو بارگاہ رسالت کا قاصد وہ بھی بن گیا. تو یہ تو ہم سب کے لیے ہے، یہ تو ہم سب کر سکتے ہیں. یار لوگ کنجروں سے گانا سیکھتے ہیں اور اسے دنیا میں پھیلانے کے لیے پوری صحیح کرتے ہیں، اور پھر اس کے البم بناتے ہیں اور کروڑوں خرچ کرتے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں. شعبدہ باز شعبدہ سیکھتے ہیں، پھر دنیا میں تماشے دکھاتے ہیں اور دنیا میں پھیلاتے ہیں. بندے مومن کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہنچے تو آگے نہ پہنچائے، کیا بات. اور پھر جن لوگوں کو کیفیات قلبی نصیب ہوں وہ دوسروں کو نہ پہنچا، بھی دوسرے نہیں مانیں گے، نہ مانیں، مذاق اڑائیں گے، اڑا لیں، تھپڑ مار دیں گے، مار لیں، صبر کریں گے، لیکن بات پہنچائیں گے. پہنچانے والا بارگاہ رسالت کا قاصد بن جائے گا. تو کیسی عجیب بات ہے، ہمیں کیوں جھجھک آتی ہے کہ ہم کسی سے ذکر نہ کریں جی اللہ اللہ کرنی چاہیے، برکات نبوت ہیں، برکات نبوت حاصل کرنی چاہیے. واقعی ہم نہیں کرتے. میں نے ایسے ساتھی دیکھے ہیں جو ساری عمر ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن بیوی بچوں کو بھی نہیں بتاتے، بہن بھائیوں کو نہیں بتاتے. یار نہ مانیں گے بتاؤ تو صحیح. چور چوری کرنے کے لیے ساتھی بنا لیتا ہے، ڈاکو ڈاکا ڈالنے کے لیے ساتھی بنا لیتا ہے، کبوتر باز کبوتر اڑانے کے لیے ساتھی بنا لیتا ہے، بھانگی بھنگ پینے کے لیے ساتھی بنا لیتا ہے، زمیندار کاشتکار کاشتکاری حل چلانے کے لیے ساتھی بنا لیتا ہے، ہر شعبے کا تاجر تجارت کے لیے ساتھی بنا لیتا ہے اور اکٹھے جا کر پیسے جمع کر کے سودا لے آتے، ہر شعبے کا بندہ اپنے ساتھ ساتھی بنا لیتا ہے، اللہ اللہ والوں سے نہیں بنتا. اور اگر ہم واقعی اس منصب کو اس بات کو سمجھیں تو ایک سال میں اگر ہم ایک بندہ بھی ساتھ میں لا لیں تو ہمارا اگلا اجتماع اس سے دو گنا ہو، ہے نا بات؟ تو بھائی صرف تقریر کرنا اور تقریر سننا اور چلے جانا یہ تو کوئی بات نہ، نشستن دو گفتن دو برخواستن. آپ نے کہہ دیا حضرت کا بیان بہت خوبصورت تھا، حضرت بھی خوش ہو گئے، میں نے بڑی بات ہے، یہ کوئی بات نہیں. باتیں نہ ہر کسی حضرت کی ہیں نہ کسی حضرت کے باپ کی ہیں، باتیں اللہ کی ہیں، اللہ کے رسول کی ہیں. خوبصورت تو ہوں گی، میٹھی بھی ہوں گی، لذت بھی ہوگی، لیکن ہمیں اس سے کیا حاصل ہوا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا ذکر کرو، اس طرح سے کرو حتی یقولون انہ لمجنون او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگ کہیں پاگل ہو گیا. یار کوئی خدا کے لیے بھی پاگل بن جائے، اپنی دنیا کے لیے تو ہر کوئی پاگل کہلوا لیتا ہے، چمٹ جاتے ہیں بندے کو میری یہ درخواست منظور کرا دو مجھے یہ نوکری، وہ کہتا ہے تو پاگل ہے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، دس دفعہ میں پاگل کہ ہم چمٹ جاتے ہیں، یار نہیں یہ مہربانی کر یہ مجھے کہا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی مقدمہ عدالت میں وہ چمٹ جاتے ہیں، اگلا دھکے دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یار خدا کے لیے میری یہ سفارش کر، میرا یہ کر. ہم پاگل ہو جاتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے، کوئی اللہ کے لیے بھی پاگل ہو جائے؟ لوگ کہیں یہ بیوقوف ہے، یہ دیوانہ ہے، کہنے دور ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ میدان حشر میں کسی کو بارگاہ رسالت ہونے کا، بارگاہ رسالت کے قاصد ہونے کا شرف نصیب ہو، تو کتنا خوش نصیب شخص ہے. سو میرے بھائی، ان آیات مبارکہ سے تین باتیں حاصل ہوئیں. ایک بات، رسومات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، اور مطابق ہوں تو رسومات نہیں ہے، وہ شریعت. دوسری بات، اہل اللہ ہی انسان ہی ہوتے ہیں، ان سے خدائی توقع نہیں رکھنی چاہیے. شاید سے وہ امیدیں وابستہ نہ کرو جو اللہ کا حق ہے، وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، محتاج ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بیمار ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے. بات صرف یہ ہے کہ تم اس بات کا احترام کرتے ہو کہ وہ تم تک برکات نبوت پہنچاتا ہے، باقی وہ بھی عام انسان ہے، اس میں خدائی صفات نہیں ہے. تیسری بات یہ حاصل ہوئی کہ ہم میں سے ہر ایک بارگاہ رسالت کا قاصد بن سکتا ہے اگر بننا چاہے، اور بننا چاہیے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تولدنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انت ولينا في سفرنا وقدرنا في مالنا. اللہ کریم ہمیں بخش دے، ہمارے والدین، ہماری اولادوں، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں، دوست احباب کو، عامۃ المسلمین کو بخش دے. غریبوں کے حال پہ رحم فرما، سیلاب زدگان اور مصیبت زدگان کی دستگیری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ اس قوم کو ہدایت کے جمع کرو، دہشت گردوں کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کے جان مال آبرو کا تحفظ فرما، اور انہیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں رسومات سے چھٹکارا دینے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے نبی کی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرما، دنیا میں ایمان پہ زندہ رکھ، ایمانداروں کے ساتھ موت نصیب فرما اور اپنے ایماندار بندوں کے ساتھ حشر فرما. وصل اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین.